داشته باشی.
خراب میشه. اونجا شهید میشه.
آه. اونجا میتونی داشته
باشی؟ اونجا میشه از خیلی فکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان به همین گفتم با امشب راجع به امام هم حرف
بزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد رسول نشکش دیدی که امام خمینی که حواله سه کش گفته بکنم.
همین بحثای ما از برکت ایشون.
یه بحثی جو هم کر رہے ہیں یہ بھی امام خمینی کے برکات میں سے ہے.
دو اینکه امام ما فقر داشتیم اما مدون در کتب بود.
دوسرا نقطه یه که عالم اسلام میں فقر پہلے سے موجود تھا لیکن یہ موجود فقر کتابوں کی حد تک تھا، کتابوں کے اندر موجود تھا.
اما فقه افقی بود نه فقه عمودی.
لیکن یه فقه لیتا هوا فقه تا
یعنی
مرا فقه نمی
تا یعنی مدفون بود در کتاب ها.
افقی سے مقصود یه که کتابوں میں دفن شده فقه مرده لیرده هی نه
موجود بود اما مدفون. امام آمد نبشقه بکرد.
امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس لیٹے ہوئے فقہ کو کھڑا کر دیا.
شاید 30 سال قبل امام گفتن دین افیون ملت هاست.
30 سال پہلے یہ سکھایا جاتا تھا کہ دین اقوام کے لیے افیون کی حیثیت رکھتا ہے.
میبینی مشرب کلیسا
اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسائیوں کا طریقہ کار
بددگمتی بودن اونها
جی
بست بودنشون متعدل بودنشون
دگمتیزم کی کیفیت میں ہونا یعنی محدود نظر کا ہونا
مارکس والوں کا مارکس و لینین و انگلس تحویل داد.
چونکہ مذہب مسیحی محدود نظریات کا مذہب اس وقت ہے اور تھا اس زمانے میں بھی، لہذا مارکس اور لینین جیسے لوگ اس کے اگینسٹ میں پیدا ہوئے.
دیکھو اگر یہ سلیزر ہوئی ایک دیگر بس
کلیسا نے یہ سکھایا تھا کوئی اگر تمہیں ایک تھپڑ مارے تو اسے موقع فراہم کیجئے کہ وہ دو تھپڑ مارے.
در حالی کہ لا تظلمون ولا تظلمون یہ کس عقلی است،
جبکہ یہ جو قاعدہ ہے لا تظلمون ولا تظلمون یہ اصل عقلی ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون یعنی نہ تم ظالم بنو نہ ظلم سہو.
اما کلیسا میگه روی که دیگم بزن،
لیکن کلیسا کہتا ہے کہ آپ اس طرف کے گال کو بھی سامنے کر دیجئے
و مسائل دیگرش
اور اس طرح کے دیگر مسائل.
به ما هم همین رو میگفتم که بابا دین افیون ملت هاست
اور اس کے نتیجے میں یہ نظریہ عام ہو گیا کہ دین ملتوں کے لیے ایک نشاور چیز ہے. ہم سے بھی یہی کہا جاتا تھا دین جو ہے وہ نشہ ہے.
اما امام آمد گفت دین عامل پویایی است و عامل رہائی است.
یہ امام خمینی کی شخصیت تھی کہ جنہوں نے دنیا کو سکھا دیا اور خاص طور پر مسلمانوں کو سکھا دیا کہ یہ دین انسان کو غنی اور آزاد بنا دیتا ہے.
این اجمال است که انشاءاللہ من فردا شب در خانه فرهنگ حفظ خواهم داد. حالا برسیم به بحث خودمون، این بحث طولانی عجیب و غریب
که یه اس بحث کا اجمال ہے کہ جو کل میں خانه فرهنگ میں کرنے جا رہا ہوں، لیکن اب آئیے واپس اپنے بحث کی طرف.
خب مقدمه ششم،
چھٹے مقدمه میں ہم چل رہے تھے.
امشب قبل از ورود به اون بحثا میخوام یک قاعده تحویلتون بدم.
سوالات ششم
نه
ناراحت شد.
میخوام یه قاعده تحویلتون بدم.
آج کی رات میں چاہتا ہوں کہ ایک قاعده آپ کے ہاتھ میں دے دوں.
و اون قاعده این است که ما میبینیم در قرآن اوصافی در مدح انسان و مذمت انسان است. این چیه؟
ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں انسان کی مدح سرائی میں بھی اور انسان کی مذمت میں بھی کچھ آیات ہیں، کچھ اوصاف بیان ہوئے ہیں. تو وہ ان اوصاف کی حقیقت کیا ہے؟
آیات فراوانی داریم که انسان رو ستایش کرده.
فراوان آیتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن میں انسان کی مدح سرائی ہوئی ہے.
و آیات فراوانی داریم که انسان رو نکوهش و مذمت کرده.
اور بہت سی آیتیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں انسان کی مذمت موجود ہے.
این داره از چی مذمت میکنه؟ اما از چی ستایش میکنه خدا؟
تو یہ انسان کی مدح، انسان کی مذمت. تو اس انسان کے کس پہلو کی مدح سرائی ہو رہی ہے؟ یعنی کس چیز کی مدح سرائی ہو رہی ہے؟
آیا
مذمت ہو رہی ہے تو وہ کس چیز کی مذمت ہے؟
مدح خدا از فطرت است یا نکوهش خدا از طبیعت است؟ چیز
خدا نے اگر مدح کی ہے، مدح سرائی کی تعریف کی ہے، تو یہ تعریف فطرت کی تعریف ہے یا طبیعت کی تعریف ہے؟ اسی طرح سے جن آیات میں مذمت موجود ہے وہ مذمت فطرت کی مذمت ہے کہ طبیعت کی مذمت ہے؟
آیا آیاتی که مدح انسان میکنه، ستایش انسان میکنه، داره فطرت رو ستایش میکنه؟ یا آیاتی که داره انسان رو مذمت میکنه، آیا این آیات طبیعت رو مذمت میکنه؟ نه.
که جن آیات میں مدح بیان ہوئی ہے کیا وہ فطرت کی مدح بیان ہوئی ہے؟ اور جن آیات میں مذمت بیان ہوئی ہے کیا وہ مذمت طبیعت کی مذمت ہوئی ہے؟
طبیعت و فطرت هر دو مخلوق خدا است.
طبیعت جس طرح، فطرت جس طرح مخلوق خدا ہے، اسی طرح طبیعت بھی مخلوق خدا ہے.
قوای طبیعت و قوای روحانی هر دو امر تکوینی که مخلوقند و معنا ندارد خدا از دو امر تکوینی که مخلوقش مذمت کنه. خوب دقت بشه اینجا.
اور انسان کے اندر جو مختلف قوتیں ہیں، یہ قوتیں امر تکوینی خدا ہیں جو کہ مخلوق خدا ہے، اور معنی نہیں رکھتا ہے کہ جو امر تکوینی خدا ہو اور مخلوق ہو اس کی مذمت ہو جائے.
بس این ستایش از انسان ستایش از فطرت گرایی است.
کہ پس اگر کہیں پر تعریف ہوئی ہے تو یہ تعریف اس فطرت کی طرف انسان کے میلان کی تعریف ہے، مائل ہونے کی تعریف ہے، فطرت کی طرف مائل ہونا.
خوب دقت بشه. چون من با حسن اختیارم دارم حیثیت تکاملی فطری آنچنانی رو طی میکنم، مدح میشوم.
میں اپنے حسن اختیار کے ذریعے سے تکامل کے منازل کو طے کرنے کی طرف جا رہا ہوں، اس طرف جانے کی مدح ہے.
و منشأ نکوهش قرآن انسان را به واسطه طبیعت گرایی گوز، نه مذمت از طبیعت شده واقع.
اور جہاں جن آیات میں مذمت بیان ہوئی ہے ان میں بھی انسان کا خود اپنے اختیار سے طبیعت کی طرف مائل ہونا، طبیعت کی طرف جانا جو کہ پستی کا سفر ہے، اس طرف جانا اور اس طرف مائل ہونے کی مذمت ہے.
پس نہ از طبیعت مذمت شده است، نہ از فطرت مدحی شده.
اس بنا پر اچھی طرح غور کریں، نہ فطرت کی کوئی مدح ہے، نہ طبیعت کی کوئی مذمت ہے،
اما گرایش به طرف فطرت ستایش دارد.
اما فطرت کی طرف مائل ہونا قابل ما در بعد هست
و رفتن به طرف طبیعت، گرایش به طرف طبیعت مذمت دارد. پس مذمت مال این گرایشی است که مخلوق من و شماست، مخلوق اراده من و شماست، مخلوق اختیار من و شماست.
پس اور انسان کا اس طبیعت کی طرف مائل ہونا اور اس طبیعت کی طرف جانا اس کی مذمت ہوئی ہے. بنابراین نہ فطرت کی تعریف ہے نہ طبیعت کی مذمت، بلکہ فطرت کی طرف مائل ہونے کی تعریف ہے اور طبیعت کی طرف مائل ہونے کی مذمت ہے. یہ میلان اور مائل ہونا ہمارا اور آپ کا عمل ہے، مخلوق ہے انسانوں کا.
و بے عبارت اخرى فطرت گرایی باعث حاکمیت فطرت بر وجود من میشه.
اور دوسرے لفظوں میں اس پر غور کریں کہ انسان جب مائل ہوتا ہے فطرت کی طرف تو فطرت انسان کے اوپر حاکم بن جاتی ہے.
و وقتی فطرت حاکم شد انسان به طرف عدالت می رود، به طرف قسط می رود.
اگر کسی کے اوپر فطرت حاکم ہو جائے تو وہ انسان خود بخود عدالت کی طرف جائے گا، عدالت اجتماعی کی طرف جائے گا.
و انسان حافظی امین بر امانت خدا می شود.
اور یہ انسان خدائی امانتوں کا ایک امانت دار محافظ بن جاتا ہے.
و این جانش که امانت اوست سالم به او بر می گردان.
اور یہ جان یہ روح خود امانت الہی ہے، اس امانت الہی کو سالم رکھ کر خدا کے سامنے پیش کرتا ہے واپس.
و چون من به حسن اختیارم گرایش به طرف فطرت رو قبول کردم، به واسطه این حسن اختیار است که من مدح می شوم.
چون که من اپنے بہتر اختیار کے ذریعے سے اس فطرت کی طرف مائل ہو چکا ہوں، اس پر میری مدد سرائی ہو رہی ہے کہ تم نے ایک اچھی چیز کی طرف میلان پیدا کیا.
و به حدی میرسم که قرآن خدا که کلام الله است من رو ستایش میکنه.
اور اس میلان کے نتیجے میں یہ بلندی میرے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ کلام خدا میں میری مدد سرائی موجود ہوتی ہے.
اما اگر بنا بود گرایش به طرف طبیعت باشه،
لیکن اگر میں طبیعت کی طرف مائل ہو جاؤں
و حاکمیت از آن طبیعت بشود به واسطه اون گرایش ها،
اور اس فطرت کی طرف طبیعت کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے میرے اوپر وہی طبیعت حاکم بن جائے،
وقتی چنین شد خواه نخواه ظلم بر نفس محقق می شود، ظلم بر جامعه محقق می شود، ظلم بر خدا محقق می شود.
اگر انسان کے اوپر طبیعت حاکم ہو جائے تو اس کا نتیجہ خود بخود یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور یہ ظلم محقق ہوگا، اور معاشرے کے اوپر ظلم محقق ہوگا، نسبت به خدا بھی ظلم محقق ہوگا.
و طبیعت را به من دادن تا من در راستای صحیح از آن استفاده کنم.
یہ طبیعت مجھے دی گئی ہے تاکہ اس طبیعت کو فطرت کی حاکمیت میں صحیح جگہ پر استعمال کرو.
غضب داده است تا با او جان و مال و ناموس رو حفاظت کنه.
غضب طبیعت ہے، غصہ ہے، غصہ آنا طبیعت ہے. یہ مجھے اس لیے دیا گیا ہے، غصہ اس لیے دیا گیا ہے.
اس کو غصہ نہیں دے، قدرت مدافع ہے.
تو والے کہیں کہ دفاع کی قوت کہیں ہے. غضب کا معنی کیجئے
قدرت مدافع ہے،
ایگزسٹنس جسے آپ کہتے ہیں نا، ریزسٹنس. تو یہ ریزسٹنس جو ہے، جو کہ مدافعاتی قوت ہے، یہ خدا نے اس لیے مجھے دی ہے کہ میں اپنے سے دفاع کروں اور حق سے دفاع کروں اور معاشرے سے دفاع کروں.
اون وقتی که بنا شد این طبیعت بر من حاکم بشود و چیز دیگر نبینم، به ظلم منتهی میشود.
لیکن اگر میرے اوپر فطرت حاکم نہ ہو، طبیعت حاکم ہو، پھر میں
گرایش فطرت گرایش به طبیعت
و همون گرایش به فطرت
نه بله
اگر فطرت که طرف انسان مایل هو با چیز
گرایش به طبیعت اگر باشد به طوری که طبیعت حاکم بشود نه چیز دیگری بدبختی رو بیاد و ظلم محقق بشه
بله تقریبا وہی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی صرف ایک لفظ کو ہٹانا پڑے گا اگر شو رکھیں بالکل حرج نہیں کہ انسان کے اوپر اس تمایل پہ طبیعت کے نتیجے میں طبیعت حاکم ہو جائے کوئی اور چیز حاکم نہ ہو اب آپ نے کہا کوئی اور چیز حاکم نہ ہو نا میں نے کہا فطرت حاکم نہ ہو بات ایک ہی تھی
ان وقت چه می شود خیانت در امانت می شود
تو نتیجے میں انسان امین نہیں رہتا ہے بلکہ امانت میں خیانت کر رہا ہے
اینجا سخن از گرایش و سوء اختیار است
یہاں پر مذمت اگر ہوئی ہے تو وہ مذمت سوء اختیار کی وجہ سے ہے
مذمت از این سوء اختیار من شده است که آقا تو دو چیز داری یک طبیعت متعارف متعادل که باید در مسیر خودش باشد و دیگری چیز دیگر که فطرته
که مجھے دو چیزیں دی گئی تھی ایک طبیعت متعادل کے جس کو اپنے جگہ پر صرف استعمال کرنے لانا چاہیے تھا اور دوسری کوئی اور چیز کی وہ بہت بلند ہے جو اس کی طرف مائل ہوگا وہ بلندی کی طرف جائے گا دو چیزیں تھی
فعلی هذا همه فضائل انسانی به فطرت گرایی برمیگردن منتها منشأ فطرت مدح بر فطرت گرایی نه بر فطرت
پس اس بنا پر تمام تعریفیں اس فطرت کی طرف میلان کی وجہ سے ہیں آپ نے اپنے حسن اختیار سے اچھے تمایل کو اختیار کیا لہذا اس پر مدح سرائی ہو رہی ہے اگرچہ اس کا منشا وہی فطرت ہے
و تمام رذائل به طبیعت گرایی برمیگردن
اور جتنے برے برائیاں ہیں رذائل ہیں وہ سب کے سب اسی طبیعت کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے
این بحث سخت نا
اس کے پاس ہے
خسته تو نمی کنه چون این عبارت یہ خوبه
ایک جیسے الفاظ ہیں طبیعت فطرت شاید وہ طبیعت فطرت کی تعریف نہ خبر قبل تعریف
نہ یہ بس خراب بشه خب اگر انسان به طبیعت رو بیاورد
اگر انسان طبیعت کی طرف رخ کر لے
و از هویت خود که روح هست و نفخت و فیه من روحی خارج بشود
اور اپنی حقیقت سے خارج ہو جائے اپنی حقیقت سے خارج ہو جائے جو یعنی اس کی جو روح تھی جو کہ نفخه الہی ہے اس سے نکل جائے
نہ تنها از پیمودن راه تعالی جو نجات و تکامل باز میماند بلکه راه انحطاط طی میکند
تو اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ وہ کمال کی طرف جا نہیں سکتا ہے بلکہ پستی کی طرف جاتا ہے
روح کا پیشے اولائک کل انعام بل هم اضل چرا؟ چون طبیعت گرا شده اولائک هم طبیعت گرا
انہی کو کہا گیا ہے اولائک کل انعام اس لیے کہ یہ طبیعت کی طرف جا رہا ہے اسی طرح جیسے گدھا طبیعتی ہے خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے انسان بھی ایسا بن گیا ہے
چہرے دل ہمیشہ بے سوگ اس
عادیت پیرا گزر رہا ہے
جہاں
کہ وہ عادی نہیں ہے گزرنا ہماری پہنچا نہیں جس کو خواہش کرنا تو زیادہ میرا بہت سارا ہو جائے
ٹھیک ہے
خواہش
ٹھیک
طبیعت رو ترجمہ کن با خواہش
نہ طبیعت تنها خواہش نیست نه طبیعت خواهش تنها نیست نه طبیعت فقط خواهش نیست
اثر طبیعت خواهشه
این میگم این انشاءالله میگم این باید بحث کنیم خب اگر چهره دل که به طرف اوست اگر بنا شد به واسطه طبیعت این چهره منحرف بشود
خدا نه دل کے فریکونسی کو اپنی طرف خلق کیا ہے اگر اس طبیعت کی طرف میلان کی وجہ سے اس کا رخ بدل جائے
هیچ وقت فیض الهی رو در خود جا نمیده.
تو فیض الهی که جو سیگنال ذهن کو دریافت نہیں کر سکے گا
معنا نداره.
رخ جب بدل گیا ہے تو معنا نہیں رکھتا ہے.
تو اون طرف رخ نداری، گرایش نداری، تو این طرفی شدی.
جب رخ ہی نیچے کی طرف ہو تو اوپر سے حاصل کیا کرے گا؟
فیض الهی نمی رسد،
فیض خداوندی سے محروم ہو جاتا ہے.
یہ دونه کاسه و ضعف اگر واجبونه شود، هرچه باران ببارد در این ظرف جا نخواهد گرفت.
اگر کوئی پلیٹ الٹا رکھ دی تو اس کے اوپر جتنی بھی بارش ہو جائے ایک قطرہ بھی اوپر جمع نہیں ہوگا، سب نکل جائے گا.
قلبی که به واسطه یک گرایش به طبیعت او بوده قد بشه،
وہ دل جو طبیعت کی طرف مائل ہو،
دلی که به واسطه یک گرایش به طبیعت این چنینی شود،
طبیعت کی طرف مائلان کی وجہ سے دل کا رخ نیچے کی طرف ہو،
هیچ وقت فیض متنزل از جانب خدا رو دریافت نمی کنه.
ممکن نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے نازل ہونے والے فیوزات کو وہ دل دریافت کر سکے.
فیوزات بارش می کند اما او منکوس ہے.
فیوزات ہمیشہ بارش کی حالت میں ہیں، ہمیشہ.
چرا؟
لیکن یہ دل الٹا ہے کہ انہیں حاصل نہیں کر سکتا،
چون این قلب اون طرف رخ ندارد، این طرف نیست، خاکیست، فقط خاک رو میبینه.
دل اوپر کی طرف نہیں ہے، نیچے کی طرف ہے، نتیجے میں یہ خاکی ہے. اور خاکی خاک کی طرف جس کا رخ ہو وہ فیض کو کیا حاصل کرے گا؟
حیوان رو دیدی؟ همیشه وجهه او خاک ہے.
حیوان کو دیکھا ہے کہ اس کا مطمع نظر نیچے ہے،
منکوس الرأس،
سر جھکا ہوا ہے،
منکوس الرأس، سر همیشه پایین،
اس کا سر ہمیشہ نیچے کی طرف ہے،
تمام اہتمامش به طرف خاک ہے.
اس کی پوری توجہ اور پوری اہتمام جو ہے وہ نیچے کی زمین کی طرف ہے.
برای پیدا کردن قضا هر زحمتی رو به خودش میده اما به طرف خاک نظر داره.
اپنی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے غذا کو پانی کو وہ ہمیشہ نیچے سر جھکایا ہوا ہے.
کسی که همه اہتمامش به سوی خاکه،
وہ انسان کے جس کا تمام ہم و غم حیوان کی طرح نیچے کی طرف ہو،
هیچ وقت وجهه دل به طرف خدا نیست
اور اس کا دل خدا کی طرف نہ ہو،
همچون حیوانات منکوس القلب،
تو یہ انسان حیوانات کی طرح منکوس القلب، یعنی اس کا سر جھکا ہوا ہے نیچے کی طرف.
حالا یک آیه از قرآن خوب دقت کنید.
اب قرآن کی ایک آیت پڑھ لیتا ہوں، اس پر غور کیجئے.
وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اینها منکوس الرأس، یعنی اینطوری محشور میشن. چرا؟ چون وجهه دلشان این طرف بوده.
اگر اکاش آپ دیکھ لیتے ان مجرمین کو کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے سر نیچے کی طرف کیے ہوئے کہیں گے کہ پروردگار ہمیں دنیا میں لوٹا دو اور ہم اچھے اعمال بجا لائیں گے، اس لیے کہ اب ہمیں یقین آ گیا ہے. تو اس آیت میں دیکھیں نہ کسو رؤوسہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، سروں کو نیچے کی طرف، چونکہ وہ دنیا میں اس طرح سے تھے.
بعضی ها خیال میکنن یعنی خجالت میکشن سرشون زیر میفته، اون که یمشی از تحیائن هست.
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ناکس و رؤوسی ہم یعنی شرمندگی سے کہہ رہے ہیں، نہ اس کے لیے لفظ کوئی اور استعمال ہوا ہے. یمشی على استحیائن یعنی حیا کے ساتھ چلنا.
در داستان جناب چی و دخترای او و جناب موسی اینا سرشون زیر افتاده در تعبیر یمشی علی استحیاء، این استحیاء سر به زیری. اما ناکس سور و سهم یعنی چه؟ چون قلب اینها منکوس بوده، خوب دقت بشه، قلبشون وارونه بوده، به اینجا نگاه کرده، اونا خودشون هم منکوس و رس محبوب بشن. وا ویلا چه زیباست قرآن.
تو یه اس لیے نہیں ہے کہ وہ حیا کی وجہ سے شرم کی وجہ سے سر جھکائے، اس کے لیے قرآنی تعبیر استحیاء ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب کی بیٹیوں کے قصے میں ہیں کہ حیا کی وجہ سے نظریں نیچے تھی ان کی، ان کے لیے اس کے لیے استحیاء کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہاں کی صورت سے ہم سر نیچے ہونا، سر کا نیچے ہونا، وہ سر نیچے اس لیے وہ دنیا میں جب تھے تو ان کا سر نیچے،
چون تو دنیا قلبشون منکوس بوده،
اس لیے کہ ان کا دل دنیا میں الٹا تھا نیچے کی طرف.
پس آن کس که در دنیا طبیعت رو وجهه دل قرار داد منکوس القلب، کسی که منکوس القلب در قیامت منکوس الرأس منکوس میشه.
پس جو بھی دنیا میں طبیعت کی طرف اس کی نظر ہے، طبیعت کی طرف، تو وہ منکوس القلب ہے، اس کا سر جھکا ہوا ہے نیچے کی طرف، اور جس کا سر نیچے کی طرف جھکا ہوا ہے وہ قیامت میں بھی اسی طرح محشور ہوگا.
و چون انسان طبیعت گرا می شود، این چنین می شود، و الا خود طبیعت ازش مذمت نشده.
تو اس طبیعت کی طرف میلان کی وجہ سے سر نیچے جھکتا ہے، ورنہ خود طبیعت تو قابل مذمت بات نہیں ہے.
مخلوق خدا،
خدا کی مخلوق ہے،
مذمت نمی شود،
طبیعت کی مذمت نہیں.
این کار من که طبیعت گرایی است از این مذمت شده.
تو میرا عمل جو ہے وہ قابل مذمت ہے، میرا کون سا عمل، میرا کون سا کام، طبیعت کی طرف مائل ہونا.
عجیب این آیات ها، این قرآن عجیب حرف میزنه با آدم. ما ها باید یه خورده بیاییم بالاتر بفهمیم که قرآن میخواد چی بگه به ما.
قرآن کی باتیں عجیب ہیں، قرآن کا پیغام عجیب ہے.
خب
ہم اگر قرآن شناس بن جائیں تو بہت لطف آئے گا ان باتوں کو، قرآنی پیغامات کو سمجھ کر.
و اگر انسان طبیعت گرا نشد اما فطرت گرا شد،
اب دوسرا رخ، انسان طبیعت کی طرف مائل نہ ہو بلکہ فطرت کی طرف اس کی توجہ ہو،
نه تنها حقوق طبیعی خود، جسم خود، خاندان خود، منطقه خود، جامعه خود را رعایت می کنند، بلکه رعایت خاص می کنه، همه رو جلوه او می بینه.
جس کی توجه فطرت کی طرف ہو وہ ہر قسم کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اپنا حق، اپنے گھر والوں کا حق، اپنے خاندان کا حق، اپنے ملک کا حق، دیگر انسانوں کے جو حقوق ہیں ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ حقوق کا خیال رکھتا ہے بلکہ ان پر خاص توجہ دیتا ہے.
بلذا گفتند حق نداری تو دست تو ببر بی، چرا خیانت است.
اسی لیے مثلا کوئی اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کیا یہ خیانت ہے؟ جائز نہیں.
اگر روزے بودی روزے بر تو ضرر دار، حق نداری روزے بگیری.
اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن میڈیکلی طور پر یہ تشخیص ہو چکی ہے کہ روزہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو عبادت صحیح، لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ روزہ رکھیں.
اگر با رفتن تو به مکہ زن و بچت متکدی شدن حق نداری،
آپ کے حج پر جانے کی وجہ سے گھر والے بھیک مانگنے کی نوبت تک پہنچتے ہیں، مثلا محتاج ہو جاتے ہیں، آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ حج کریں نہ کریں.
بله، و این نگاه به طبیعت است اما طبیعت گرایی نیست.
تو یہ جو انسان ان حقوق کا خیال رکھتا ہے، اس طبیعت کی طرف اس کی نظر ہے، ٹھیک ہے، لیکن طبیعت کی طرف میلان نہیں.
اگر کوئی فساد افتادی واجب است ازدواج کنی.
نوجوان ہو اور شیطان کے غلبہ آنے کا خطرہ ہے تو واجب ہے شادی کرنا.
اگر در یہ مملکت ایک طبیب به اندازه کافی وجود نداشت، واجب ہے بری علم طب که مربوط به همین طبیعت حیات بگیرید.
اگر کسی محلے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے علاج کرنے کے لیے اور آپ میڈیکل پڑھ سکتے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ جائیں اور میڈیکل حاصل کریں. یہ بھی طب کی طرف نظر, ان طب کی طرف نظر کرنا ہے, طبیعت کی طرف نظر کرنا ہے,
استخراج معدن کنی, نگاہ به طبیعت ہے.
اور ملک کو چلانے کے لیے معدن نکالنا ضروری ہے, معدنیات نکالنا ضروری ہے, تو ضرور نکالیں, واجب ہے آپ کے
اوپر. اقتصاد اقدام کنید, مملکتی متعالی در اقتصاد داشته باشید, این نگاه به طبیعت ہے.
اور اگر ملک چلانے کے لیے اچھے اقتصاد کی ضرورت ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ وہ اقتصادی کام انجام دیں.
تجارت کنید, این نگاه به طبیعت ہے. اما یادمون باشه این مضمون نیست.
تو یہ سب کام, میڈیکل پڑھنا, تجارت کرنا اور نظام کو چلانا, یہ سب طبیعت کی طرف نگاہ رکھنا ہے, یہ مضمون نہیں ہے.
طبیعت
انجام دینا چاہیے,
طبیعت گرائی مضمون ہے.
ان کا ہونا مضمون ہے, نظر خدا کی طرف ہو اور یہ کام انجام دو اس کے حکم سے.
انبیاء نگاہ به طبیعت ہم داشتن,
خدائی نمائندے جتنے ہیں انبیاء علیہ السلام وہ طبیعت کے اوپر ان کی نگاہیں تھیں,
ازدواج می کردن, نخلستان احیا می کردن, کارهای دیگر می کردن, بله,
شادیاں کرتے تھے, طبیعت ہی, کیونکہ کاشتکاری کرتے تھے, طبیعت ہی. لیکن اس کے باوجود وہ کبھی بھی طبیعت کی طرف مائل نہ رہے.
اما وجہ دل طبیعت نیست, وجہ دل اوست, با این که نگاه به طبیعت داره.
ہاں, نظر ان کی طبیعت پر ہے, دل طبیعت کی طرف مائل نہیں, دل ہمیشہ اوپر کی طرف.
آهان, هم طبیعت رو داره, پیغمبر اکرم خود تشکیل حکومت داد, حکومت از طبیعت ہے.
خود رسول اللہ نے حکومت تشکیل دی, حکومت کی مدینے کے اوپر, اور حکومت طبیعت ہے.
نگاہ به طبیعت است, خوبه, نگاہ به خودمون هم بکنیم, خوبه,
که حکومت کی طرف نظر رکھنا کوئی برا نہیں ہے, اپنے اوپر توجہ دینا کوئی بری بات نہیں ہے.
بله, همین کسی که یکل یمشی همین و هو بالافق الاعلا است, ثم دنا فتدلا است. چرا؟ چون وجهه جان به طرف طبیعت نیست, به طرف اوست.
یهی شخصیت جو کہ یاکل و یمشی فی الاسواق, جو کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا بھی ہے, جو کہ طبیعی لوگوں کی طرح نظر آتا ہے, یہ اپنے بلند وجہائی قلب خدا کی طرف ہونے کی وجہ سے اتنی بلندی پہ جا چکے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ دنا فتدلا,
همین که نگاه به زمین دارد, نگاه ظاهری, و دل بر آسمان دارد, همین آقا از فرشته برتر میگه.
یہی کہ جس کی نگاہ زمین کی طرف ہے مگر دل خدا کی طرف ہے, یہ انسان فرشتوں سے افضل قرار پاتا ہے.
انی خالق بشرا من طین, خوب گوش کنید آیت رو, رحمان جو فرمید,
اس آیت پر بھی غور کیجئے.
انی خالق بشرا من طین,
میں ایک بشر کو خلق کرنے والا ہوں طین سے, مٹی کے گارے سے.
طبیعت دارد, اما این طبیعت رو داشته باش, باید هم داشته باشی.
یہ گارا کیا ہے؟ طبیعت ہے, اس سے بشر بنایا جا رہا ہے, یہ ہونا چاہیے انسان کے پاس.
اما فیضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین, پس انسانی از گل تا مسجود ملائک شدن.
اما انی خالق بشرا من طین, یہ ایک مرحلہ ہے, آگے بڑھئے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, جب میں اس کو مکمل بناؤں اور اس میں اپنی روح پھونکوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو تب سجدے میں گرنا, اس کے لئے سجدہ کر لینا. تو انسان ہے جو کہ طبیعت سے سٹارٹ ہوا ہے, مسجود ملائکہ بننے تک گیا ہے, مسجود ملائکہ بنا ہے نفخہ الہی کی وجہ سے.
بنابراین هر جا که سخن از نکوهش انسان است,
اس بنا پر جہاں کہیں پر بھی انسان کی مذمت ہوئی ہے,
گفتگو از انسانی است که از خاک آفریده شده و به خاک گرایش داره. یا تو مرجع
جہاں پر بھی انسان کی مذمت ہوئی ہے غور کریں گے عبادتوں پر, تو اس انسان کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے کہ جو خاک سے پیدا ہوا ہے, خاک کی طرف ہی تمایل رکھتا ہے.
عظیم مذمت شد.
اس کی مذمت ہے.
سر مذمت ہم گرایش.
اور مذمت کیوں ہے؟ اسی تمایل به خاک کی وجہ سے.
و هر جا سخن از کرامت انسان است, اشرفیت انسان است, تعالی انسان است, برتری انسان است, سخن از انسانی است که به اون مرتبه نگاه داره.
اور جہاں کہیں پر بھی انسان کی کرامت کا تذکرہ ہے, انسان کی شرافت کا تذکرہ ہے, اور انسان کی مدح سرائی ہوئی ہے, وہ وہاں پر ہے کہ انسان تمایل رکھتا ہے فطرت کی طرف.
راجب انسانی است که به طرف فطرت گرایش داره و مسجود ملائک میشه و خلیفت الله میشه.
وہ انسان وہ ہے کہ جو مسجود ملائک ہے اور خلیفہ الہی ہے.
پس همه ستایش ها برمیگردد به فطرت گرایی انسان, این حالت ها که در انسانه, و همه مذمت ها برمیگردد به طبیعت گرایی انسان.
پس نتیجه یه ہوا که تمام تعریفیں انسان کے اس میلان قلبی کا فطرت کی طرف ہونے کی وجہ سے, اور تمام مذمتیں انسان کے اس دل کا پستی کی طرف متمایل ہونے کی وجہ سے.
و انسان کامل کسی است که صورتش بر خاک و دل بر لامکان. صورتش بر خاک و دل بر لامکان, لامکانی فوق بحر سالکان.
که انسان مسجود ملائک وہ ہے کہ صورت اس کی مٹی پر مگر دل لامکان کی طرف.
لامکانی فوق بحر سالکان.
اور ایسا لامکانی ہے یہ انسان کہ سالکوں کے وہم میں بھی نہیں آ سکتا ہے.
پیشے بنے مولانا سے
مولانا روم کہے.
خب اما چرا این نکوهش و مدح آمده؟
ایک اور مرحلہ بھی آگے بڑھتے ہیں, وہ یہ کہ کیوں تعریف اور تمجید ہوئی ہے اور کیوں تنقیص اور مذمت موجود ہے.
تنقیص ها مذمت ها همه هشدار,
اور تنقیص اور مذمت انسان کو جن کیا کہتے ہیں ہلانے کے لیے, ہوش میں لانے کے لیے.
دیدی تو تلویزیون برنامه برا برق بچه نزدیک نشو میگیره میکشه, برا گاز ساختمون بسته نباشه, گاز بسته نباشه منفجر میشه.
اچھا ٹی وی میں بعض ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بجلی کا استعمال گیس کا استعمال سکھاتے رہتے ہیں کہ بجلی میں یہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو نقصان سے بچیں گے, اور گیس میں ان نکات کا خیال رکھیں گے تو گیس آپ کے نقصان دہ نہیں ہوگا.
توصیه میکنن برای آتش سوزی توصیه میشود, برای جلوگیری از مریضی توصیه میشود.
سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے آتش سوزی سے یعنی آگ کے لپیٹ میں گھر آنے سے بچا جائے, کس طرح سے انسان بیماری سے بچ سکتا ہے.
سیگار نکش, 4000 مواد سمی در دود سیگار موجوده, 50 ماده ای او ایجاد سرطان میکنه. توصیه میکنن نکشید.
4000 مواد سمی سیگار نپیئیں کہ اس میں 4000 زہریلے عناصر موجود ہیں
در خود سیگار.
سیگار کے دھواں
50 تاش باعث سرطان میشه. هشدار میدن.
اونمه سه 50 ایسے مواد ہیں که جو کینسر کے موجب بن سکتے
ہیں. تنباکو نوشی کینسر کے صحت کے لیے
مضر صحت.
ہاں توصیه میکنن.
تو یہ کیا ہے, یہ تنباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے جو لکھتے ہیں, یہ وہی آگاہ کرنا ہے خبردار اس میں یہ نقصانات ہیں.
این نکوهش ها به منزل به منزله هشدار ها.
تو یہ جو قرآن میں تنقیص اور مذمت بیان ہوئی ہے یہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے, ہوش میں لانے کے لیے.
توصیہ ہے ایمانی است,
انسان کو محفوظ رکھنے کی وصیت ہے.
میخواد طبیعت گرا نشی
تاکہ آپ جس طرح سے اس کو لکھا جاتا ہے کہ سگریٹ نہ پئیں، اسی طرح طبیعت کی طرف مائل نہ ہو،
میخاب منکوس الغرب نہیں،
طبیعت کی طرف مائل نہ ہو یعنی آپ منکوس القلب نہ ہو،
میخاب خاصه وجود مخزن فیض خدا ہوشه.
اگر انسان منکوس القلب نہ ہو تو اس کا وجود کا یہ کاسہ، یہ ظرف فیض خدا کو حاصل کر سکے گا.
اما در اون طرف،
اما اس طرف
آیاتی که ستایش میکنن توصیه ایمنی ندارن. خوب دقت بشه.
اما جن آیات میں تعریف ہوئی ہے وہاں کوئی آپ کو آگاہ کرنے کی بات نہیں ہے، آپ کو کوئی کسی چیز سے مثلا خطرے سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے نہیں ہے.
چون نور معنوی به توصیه ایمنی نیاز نداره، او ضرری نداره، او فقط و فقط نور و تعالیه.
اس لیے کہ وہاں نور ہے، وہاں بلندی ہے. نور اور بلندی ہے تو نور اور بلندی میں تو کوئی نقصان نہیں ہے کہ جس سے انسان کو آگاہ کیا جائے.
هیچ وقت به ما نگفتن مواظب باش در رفتن به طرف فطرت جاده های خطرناکه، نگفتن مواظب باش خطرناکه، هیچ وقت توصیه نکردن.
اسلامی تعلیمات میں کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ انسان فطرت کی طرف اگر مائل ہو تو اس میں کوئی خطرے سے دوچار ہوگا، کہیں نہیں ہے، اس سے خطرہ نہیں ہے.
اما نور ظاہری این چنین نیست، میگن مواظب باش. خورشید اشعه مادون قرمز داره، مادون بنفش داره، ایجاد سرطان پوست میکنه، خیلی خودتو در معرض او قرار نده. اما هر چی میرای خودتو در معرض فروغ و نور خدا قرار بده.
تو انسان اپنے آپ کو جتنا بھی زیادہ نور خدا کے فروغ کے مورد میں واقع کر دے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، برخلاف نور خورشید کے کہ اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ نور خورشید کے سامنے زیادہ نہ رہو کہ اس کے جو ریز آپ کے اوپر پڑ جاتے ہیں وہ کینسر کے موجب بن سکتے ہیں اگر زیادہ پڑ جائیں.
قاعده ای که امشب گفتیم چه شد؟ قاعده روم باشه. مذمتی که در آیات الهی از انسان شده به واسطه طبیعت گرایی اوست.
آج کے درس میں جو قاعدہ بیان ہوا وہ یہ ہے کہ انسان کی اگر مذمت ہوئی ہے تو وہ طبیعت کی طرف مائل ہونے کی مذمت ہے.
مدحی کی شده به واسطه فطرت گرایی اوست.
اور اگر مدح کہیں پر ہوئی ہے تو مدح سرائی بھی فطرت کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے.
حالا تا اینجا، حالا میخواییم برگردیم به بحث قبل. بحث قبل چی بود؟ مغالطه حبیتی.
اب آئیں پلٹ جائیں اپنے گزشتہ بحث کی طرف. گزشتہ بحث کے آخر میں ہم کہاں چل رہے تھے؟ انسان کو اپنی واقعیت اور اپنی ہویت مبہم نظر آتی ہے، کبھی کبھی مغالطے سے دوچار ہوتا ہے.
درست ہے، یادتون هست یا نه؟ گفتیم شیطان تصرف میکنه تا ما رو منکوس القلب کنه.
ہم نے کہا کہ شیطان اگر وارد ہو جائے جان انسان میں تو یہ انسان کو مغالطے سے دوچار کرتا ہے.
میخواد منی که فطرت گرا باید باشم، میخواد طبیعت گرا ایم کنه.
میں اور میری ہویت، میری حقیقت یہ چی کہ میں فطرت کی طرف مائل رہوں اور یہ کاسہ یا قلب اوپر کی طرف رہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس فطرت کی طرف تمایل سے نکالے اور طبیعت کی طرف مائل کر دے اور مجھے منکوس الراہ بنا دے.
لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی کاری میکنم کاسه قلبشان همیشه به طرف خاک باشه، هیچ وقت قبله دل جان به طرف تو نباشه.
یہ جو آیت میں ہے کہ شیطان نے کہہ دیا، وارن کیا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو اغوا کر لوں گا. اغوا کر لوں گا یعنی ان کے کاسہ یا قلب کو نیچے کی طرف کر دوں گا.
تا هیچ وقت فیض الهی در اون نریزه، ولو خیلی هم بارش کنه، ولو انبیاء.
اگر شیطان اس عمل میں کامیاب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ فیض الهی سے قلب دل محروم ہو جائے گا، اگرچہ کہ رحمت الہی کی بارش مسلسل ہوتی رہے
وقاری می کنند چه فطرت گرایی تضعیف بشه طبیعت گرایی انسان حاکم بشه.
شیطان آہستہ آہستہ انسان میں اس طرح سے تصرف کرتا ہے کہ وہ فطرت گرائی فطرت کی طرف تمایل کم ہوتا جائے اور طبیعت کی طرف میلان بڑھتا جائے.
اور ان کار پنج تو پیامد داشت.
اچھا شیطان اس عمل میں جو اگر کامیاب ہو جائے تو شیطان کے اس عمل میں پانچ نتائج تھے.
ایک اختلال در میزان انسانیت.
ایک یہ کہ انسانیت شناسی کا جو میٹر ہے میزان ہے اس میں خرابی پیدا کرنا.
اختلال در میزان انسانیت. میزان انسانیت چیه؟ چهره دل به طرف او باشه. اختلال چیه؟ من دوسر را قلب شدم.
میزان انسانیت یا انسانیت کا میٹر کہیے کہ یہ وہ ہے کہ انسان اوپر کی طرف انسان کا دل جو ہے وہ اوپر کی طرف رہے اور اس کی خرابی اس کو خراب کرنا یعنی وہاں سے اس سمت سے نکال دینا.
ان انسانی که جا به جا شده فرع شده از شده فرع آتش کاذب پیدا میکنه که گفتیم.
یه انسان اگر اس کا ذات کا قلب اوپر کی طرف ہونے کے بجائے بدل جائے تو اس کے نتیجے میں وہ حقائق کو جس طرح سے ہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتا ہے. اصل کو اصل نہیں دیکھے گا فرع کو فرع نہیں سمجھے گا بلکہ الٹا ہو جائے گا. فرع کو اصل سمجھے گا اصل کو فرع سمجھے گا. جس کو اہمیت دینی چاہیے اسے نہیں دے گا اور جسے اہمیت نہیں دینی چاہیے اسے اہمیت دے گا. خرابی پیدا ہو جائے گا.
ان جارو ان ہفتے گفت
یہ باتیں پچھلے ہفتے میں بیان ہوئی تھی.
بعد که به اینجا رسید میشه هوامدار.
جب انسان اس سٹیج تک پہنچ گیا کہ سب باتیں درہم برہم ہو گئے اصل فرع میں تمیز نہ دینے لگا تو اب یہ آہستہ آہستہ اس کا اگلے سٹیپ پہ قدم رکھتا ہے. وہ ہے خواہش کے پیچھے چلنا.
میزانش تحریف شده آتش کاذب آمده. حالا که آتش کاذب آمده نوبت میرسه به هوامداری نه خدامداری.
میزان خراب ہوا نتیجه میں ایک مصنوعی پیاس.
الحمدللہ رب العالمین. میشه هوا مدار. خدا میره کنار. هوا جای خدا میشه.
انسان اگر فطرت کے مطابق ہوتا تو اس کا مدار عمل خدا تھا اور جب فطرت سے نکل گیا طبیعت کی طرف آ گیا تو مدار عمل بن گیا ہوا. ہوا یعنی نہیں اردو والی ہوا نہیں عربی والی ہوا یعنی خواہش.
خواہش. وقت خب آدمی که هوا مدار شد چی میگه؟ میگه من هر کاری بخوام میکنم، هر حرفی رو بخوام میزنم، هر چیزی رو بخوام مینویسم، هر اقدامی رو بخوام میکنم، مستقلم آزادم.
هوا مدار بننے کے بعد انسان کبھی کبھی اتراتا ہے اس بات پر کہ میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں، جو چاہتا ہوں وہی کہتا ہوں اور جو چاہتا ہوں وہی لکھتا ہوں. اس پہ کبھی کبھی نخرت یعنی اتراتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں.
میشه چی؟ افرعیت من اتخذ الهه هوا. خداش میشه هوای او.
تو یه انسان اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس کا خدا اس کی خواہش ہے، یہ چلتا ہے خواہش کے مطابق.
این انسان دیگه از عقل تبعیت نمیکنه.
یہ انسان خواہشات کے مطابق چلتا ہے، عقل سے بھی بے بہرا ہے.
آقا عقل میگوید حجمه نکن، تجاوز نکن، تعدی نکن، آدم کشی نکن، دزدی نکن، جنایت نکن. میگه من هر کاری میخوام بکنم میکنم.
عقل کہتی ہے کہ اٹیک نہ کرو، کسی کا حق سلب مت کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، چوری نہ کرو، جھوٹ مت بولو، عقل یہ کہتی ہے. ہاں یہ کہتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں، مجھے روکنے والا کون؟
مگر جہاں نہ قانون نداره، مگر من به این سازمان ملل نداریم، مگر چه نداریم؟ چرا؟ مگر اونا مقررات ندارن؟ چرا من هر کاری بخوام بکنم میکنم؟ بابا مگر سنا ندارید؟ میگه هر کاری من بخوام بکنم به تو میکنم.
که مگر اس عالم کے لیے دنیا کو کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اقوام متحدہ نہیں ہے، ان کا کوئی نظام نہیں ہے کہ ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ ارتباطات کے حوالے سے. مگر خود تمہارے ملک کے اندر سینٹ نہیں ہے، سینٹ کے اندر فیصلے نہیں ہوتے ہیں. کہتا ہے کیوں میں جو چاہوں میں کروں، اقوام متحدہ چاہے میرے خلاف ہوں، چاہے سینٹ میرے خلاف رائے دے دے، میں اسے ویٹو کر لوں گا.
انجام بھی دیں
جو میں چاہوں گا وہی انجام دوں گا.
افرائیسا من اتخذ الہ ہوا،
آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے فرد کو کہ جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا.
مجھے انسان محرک،
یہ وہ انسان ہے کہ جس کی ہویت میں تحریف واقع ہو چکی، ہویت اس کی حقیقت.
ابو جہل و ابو لہب ہی انسان محرفن، پیغمبر ہر چھے بکنے اثر.
ابو جہل ابو لہب انسانی شکل میں نظر آنے والے وہ تحریف شدہ موجودات ہیں کہ جنہیں انسان کامل بھی، پیغمبر جیسا انسان کامل بھی راستہ دکھانا چاہے تو راستے پہ نہیں آ سکتے،
بلکہ ہوا مدار شد بہت مرتبہ تعیین
کرنے. اب ہوا مدار بننے کے بعد، خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کے اسٹیپ تک پہنچنے کے بعد یہاں پر بھی رکے گا نہیں، ابھی اور آگے بڑھے گا.
ادعای ربوبیت بر خیشتن و طبیعت میکنه،
آگے بڑھ کے ربوبیت کا اعلان کرے گا، میں رب ہوں، اپنا بھی دوسروں کا بھی.
ادعای ربوبیت میکنه کہ همه چیز از آن منه،
کہتا سب میرا ہے،
در حالی که مولا گفت یا رب ارحم ضعف بدنی تجرات و بجه. عجیبه ها،
در حالی که جو انسان کامل تھا انہوں نے فرمایا پروردگارا میرے اس بدن کی کمزوری پر رحم فرما. اس کی ادعائے ربوبیت دیکھیے، یہ اس انسان کامل کے جملات دیکھیے.
یہ مر این است کہ این انسان منطقه ممنوعه جهان هستی رو نشنم، همین انسان هوا مدار.
تو
ادعای
مدعی عالم هستی میں ایک نوگو ایریا بھی ہے، وہاں تک اس کو نہیں جانا چاہیے تھا، اسے نہیں معلوم کہ مجھے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے.
ربوبیت از آن خداست، میگه نا مانے مانے،
تو ربوبیت نو گو ایریا ہے، وہاں تک کوئی نہیں جا سکتا ہے، وہ خدا کا ایریا ہے.
میگه حتی ربوبیت ہم در سلطه من ہے،
اس نے کہا ربوبیت بھی میری چیز ہے.
انسان ها رو به اسارت میگیرن،
انسانوں کو اور قوموں کو میں جس طرح سے چاہوں چلاؤں، غلام بناؤں یا اسیر بناؤں.
بعد بھی انا ربکم الاعلی،
اور اس کے قلب اس کے دل کی یہ آواز ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں.
یعنی کہ شما بھی خداهای حوث مدار بدانید که من رب اعلی ہوں.
کیا بات ہے، اسے قبول کرنے والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بے خدا اور حوس کے پیچھے جانے والے لوگ یاد رکھو کہ تمہارا خدا میں
ہوں. سن انہا خدا ندارنے میں شمی گیا ربکم الاعلی،
اس لیے کہ اس کے فالوورز اگر خدا کو رکھتے تو اسے قبول نہ کرتے، اس کے فالوورز بنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی خدا نہیں ہے. خدا نہیں ہے تو یہ خدا بنے.
ہر فرد و جامعی کہ حوس مدار و ہوا مدار شد و ادعای ربوبیت کرد باید بداند رب اعلی بر او مسلط می شود. هر فردی که ادعای ربوبیت بکنه بر خودش باید بداند که فرد رب اعلی
که جس فرد میں یا جس قوم میں ربوبیت پیدا ہو جائے، وہ سمجھنے لگے کہ میں رب ہوں اپنا، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی رب اعلیٰ پیدا ہوگا جو اس کا بھی رب بنے گا.
پوش میاد یا نرخ بکم الارا
خدا نرکنے والے افراد خدا نرکنے والی جماعتیں خدا نرکنے والی جماعتیں خدا نرکنے والے اقوام ان کے لیے بوش جیسا کوئی شخص آتا ہے
ہوا ندار شدی
ہاں تم ہوا اور خواہشات کے مطابق چلنے والے قوم بنے
ادعای ربوبیت کردین
اور خدا کی ربوبیت سے نکل چکے
خدا رو از دست دادید حالا من رب به جماعیم
تم ایسے ہو تو میں تمہارا رب ہوں
آیا چنین انسانی رب به
کیا اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ رب بن سکتا ہے
یا آفریننده سماوات و ارض این رب کدام
رب جس نے رب اعلی ہونے کا ادعا کیا ہے
ام من خلق السماوات و ارض
وہ رب ہے یا وہ کہ جو خالق ہے اس کا بھی اور زمین و آسمان کا بھی
این ام در اینجا به معنای بل ہے
کون خالق ہے قرآن میں ہے ام من خلق السماوات و ارض یہاں ام به معنای ہاں ہاں رب وہی ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے
بشر کجا میری من رب نہ تو
انسان کہاں جا رہا ہے تمہارا رب میں ہوں تم نہیں ہو
تمہارے چہرہ افغانستانی یا من کہ خدا یا
کہ تم عراق اور افغانستان کے مالک ہو یا میں کہ جس نے عراق اور افغانستان کو خلق کیا ہے
تو مالک جان و مال مردمی سمع و بصر مردمی اینجا نروید اونجا قدم بر ندارید اون کار رو نکنید دستور میده
تم حکم چلاؤ گے کہ مثلا یہاں نہ جاؤ ان کے ساتھ رابطہ مت رکھو ان سے ملو تم حکم چلاؤ گے یا یہ کہ میرا حکم چلے گا
ام من یملک السمع والابصار
کون ہے سمع و بصر کا مالک نگاہوں کے اور کانوں کا مالک کون ہے
شیر میں نہ ہوں
خدا کہتا ہے میں مالک ہوں
آیا رسیدگی به دادرسی مسترم کار من یا کار دیگری است
بیچاروں کے مشکلات کو مشکلات تک پہنچنا ان کے دکھ درد کو حل کرنا میرا کام ہے یا ان کا کام ہے
ام من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء امریکا کشف سوء میکنه یا من
قوموں کی برائیوں کو ختم کرنے کا کام امریکا کا ہے
اون کسی که قدرت فائقه داره ابر قدرت جهان خداست
وہ کہ جس کی قوت سب سے اوپر ہے اور وہ ابر قدرت عالم خدا ہے
اور قدرت نامحدود خدا است
وہ قدرت وہ ہے کہ جس کے لئے کوئی حد نہیں
عزیزان هیچ کس ایک لحظه هم نمیتونه مالک خودش به تو بگه
میرے عزیزو کہ کوئی بھی شخص ایک لحظه کے لیے بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے
اگر سمیع هستی اگر بصیر هستی اگر حی هستی این سماعت این بصارت این حی بودن رو او داره
اگر تم دیکھ سکتے ہو اگر تم سن سکتے ہو اگر تم زندہ ہو تو یہ دیکھنے کی قوت سننے کی قوت اور حیات اور زندگی اس کی عطا ہے
چه خبره که ادعای ربوبیت میکنیم ربیت میکنیم چی شده
کیوں ربوبیت کا ادعا کرتا ہے کیا ہوا ہے اسے
چشمم مال اوست دستم مال اوست پایم مال اوست قلبم مال اوست جانم مال اوست او داده و او داده و او داده از کجا میگه من آوردم مال اوست
اعضای بدن سے لے کے مختلف قوتیں انسان کے اندر ہیں ان تمام تک اگر آپ دیکھیں تو کوئی چیز تو اس کی اپنی نہیں ہے سب تو اس کی عطا ہے
اگر کسی تصویر خودشو در آینه دید اونی که در آینه است منم
کوئی آینه کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی تصویر دیکھے کہ جو آینے میں ہے وہ میں ہوں
میگه وہ وجود مجازی است
تو وہ کیا کہے گا وہ مجازی وجود ہے
وہ حقیقی نیست ما داریم در عالم وجود در آینه وجود به خود من کودکانه نگاه میکنیم
ہم عالم وجود میں عالم خارج میں اپنے آپ پر نظر ڈالتے ہیں بچوں کی طرح.
کھولا کھانا نگاہ میکنیم سم را از خودمون میدونیم فکر را از خودمون همه چیز رو او داده بابا نه
ہم ایسا سوچتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں میں بولتا ہوں میں سنتا ہوں گویا بولنا میرا ہے دیکھنا میرا ہے یعنی یہ چیزیں میری
ہیں
ان میں سے کچھ بھی میرا نہیں ہے
نه
او سب وہ ہے
یہ بچی آئینہ رو شما بگذارید یک سیب هم بگذارید اون طرف یه بچه یک ساله این سیب رو در آینه میبینه
ایک بچه کو آئینه کے سامنے رکھیے اور باہر ٹیبل پر ایک سیب رکھیں تو وہ آئینے کی طرف حملہ کرے گا سیب
ہے بعضا با آئینے چالش پیدا میکنے میندوز آئینہ رو میشکنے
کبھی کبھی اگر اس کے ہاتھ میں نہ آئے تو دھکا دے کے اسے آئینے کو گرا دیتا ہے وہ آئینے کو ہاتھ کو سیب حاصل کرنے
بس سیب بردارے
سیب اٹھانا چاہتا
عزیزان وجود مائے اور سیب در آئینہ
ہمارا وجود آئینے میں نظر آنے والے سیب کی طرح سے
ما ہم به طرف او کودکانه می رویم
اور ہم اپنے وجود کو اپنا سمجھتے ہیں تو ویسا ہے جیسے ایک بچہ اس سیب کو حقیقی سیب سمجھتے ہیں
میگیم دست من، پاگ من، کار من، تدبیر من، فکر من، اقدام من، همه چیز من
انسان کہتا ہے میرا ہاتھ، میرا پیر، میری سوچ، میرا عمل اور میرا قدم اٹھانا، میرا فیصلہ
و این میشه وجود موهوم وجود وهمی وجود تصویری من نیستم یک لحظه نمیتونم ببینم
یه ہے موهوم انسان عالم وهم میں چلنے والا انسان ایک لحظے کے لیے میرے وجود کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کون سی چیز میری ہے
بله و بعد ادعای ربوبیت میکنه علی قاعده
ان کو اپنا سمجھنا تو کیا بعد میں پھر یہ انسان اتنا آگے بڑھتا ہے کہ رب بن جاتا ہے میں بھی میرا اور یہ سب میرے
حوای خودش و خدای خودش قرار
یہ وہ ہے کہ جو اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا
در این خدای موهوم یه پیغمبر جعلی و بدلی هم درست میکنه و الان میگم
که یه شخص یه موهوم انسان جب اپنے آپ کو خواہشات کے مدار کے گرد کام کر رہا ہوتا ہے تو ایک پیغمبر جعلی بھی اپنے لیے بنا لیتا ہے
و برای چنین پیغمبر مخصوصی یک کتاب موضوع هم وضع میکنه
اور ایسے جعلی پیغمبر پر بنائی ہوئی اپنی طرف سے بنائی ہوئی کتاب بھی دے دیتا ہے
و در این کتاب وجودش زشت رو زیبا می نویسد زیبا رو زشت می نویسد ظلم رو عدل می نویسد تجاوز رو آزادی می نویسد خیانت رو عقل می نویسد شیطنت رو شهامت می نویسد
یه جس کتاب کو اس نبی پر بھیج رہا ہے اس کتاب میں ظلم کو عدل عدل کو ظلم اور تجاوز کا نام شجاعت اس طرح سے جو انسانی اقدار ہیں ان کو بگاڑ کر رضائل کی شکل میں اور رضائل کو اقدار کی شکل میں دکھاتا ہے
و برا خود جنت و نار ہم درست میکنے
یہ جنت و نار بھی بنا دیتا ہے
یہ باید خوش بود این هم جنت ہے باید خوب زد، خوب پر، خوب تجاوز کرد این بهشت ما اگر به قواعد اجتماعی جهان تن در دادیم این جهنم است
یه آره هم یورپ که بعد مفکرین که کہتن که انسان کو خوش رہنا چاہیے ہمیشہ اور اپنا مقصد جو بھی حاصل کرنا چاہیے اسے حاصل کرنا چاہیے یہی زندگی ہے بس تو یہ اس کی جنت ہے
و بعد این خدا بر کرسی اقتدار امر به سو می نشینه
اور یہ انسان برائیوں کے امر کرنے والے کرسی پر بیٹھ کر خدائی کرنے لگتا ہے
و بر علیکی وهم و خیال و حدس تکیه می زنن
اور وهم و خیال و حدس کے تختے کے اوپر بیٹھ کر فیصلے صادر کرتا ہے
قهر و مهر خودش رو بهشت و جهنم می دونه
اپنے قهر کو جهنم سمجھتا ہے اپنی کسی کے ساتھ محبت کرنے کو بهشت سمجھتا ہے
تمام این خطرها و تمام این پیشاوت ها مال این است که ما یک مقاولته هویتی در وجود من به وجود آمد.
تو انسان پستی که اس درجه تک جو پہنچا ہے تو اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اپنی هویت کو اپنی واقعیت کو سمجھنے میں غلطی کر چکا تھا، میٹر خراب ہوا تھا، وہاں سے پستی کا سفر شروع ہوا.
و انسان قارونی فکر می کنه،
اور یہ انسان اس کی فکر قارونی فکر بن جاتی ہے.
قارون می گفت انما اوتیتو علا علمه،
قارون کہتا تھا کہ مجھے
اس ثروت رو می بینی چون من علم اقتصاد بلد بودم به دست آوردم، قارونی فکر کردم یعنی به خود نسبت دادن هر چیز.
قارون کہتا تھا کہ میں اقتصاددان تھا، اقتصاددان بنا، لہذا میں نے یہ ساری دولت اکٹھی کر لی ہے، میں ایسا ہوں، یعنی میری فکر کا نتیجہ ہے یہ دولت. یہ اگر کوئی اس طرح سے سوچے تو یہ سوچ وہی قارون والی سوچ ہے.
حالا بیکیت ببینم حمامو مثل قارون فکر کنیم یا نه انما اوتیتو علا علمه، من بودم چون من علم اقتصاد بلد بودم ثروت رو به دست آوردم. چرا مزمت میشه از قارون؟ چرا؟ همه ما مبتلاییم، من تو شدت و ضعف داریم.
اس آیت میں انما اوتیتہ علی علم، میرے علم کے بنا پر مجھے عطا کیا گیا ہے. اس آیت میں بل علی علم عندی، یعنی میرے پاس جو علم ہے اس کے بنا پر مجھے یہ سب کچھ دیا گیا ہے. اس آیت میں قارون کی مذمت ہے. غور کر لیں کہ قارونی فکر کیا ہم میں نہیں ہے؟ حالا کم و زیاد کسی میں بہت زیادہ ہوگا، کسی میں کم، کسی میں
قارونی فکر نکنی، بلکه بگوییم تو داده، تو داده. آن کسی که بر اریچه می نشیند سلونه می گوید، میگه تجرعت و بجه. آن کسی که می گوید ولا ما قلعت و ما به خیبر کذا و کذا، میگه یا رب ارحم ضعف بدنی. کجاییم ما و ما کجا؟
وہ کہ جو کرسی قضاوت پر بیٹھ کر سلونی قبل ان تفقدونی، جنہوں نے فرمایا، انہی کے یہ جملات ہیں کہ تجرعت بجہلی، اور جہل بھی کہہ رہا ہے. اور وہ کہ جس نے اپنی دو انگلیوں پر باب خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دیا، وہی کی فرماتے ہیں کہ میرے ضعف بدر پر رحم فرما.
چه خبر ہے؟ حالا سرشیه بگذاریم، این بحث رو دنبال نکنی، فقط به فقط آن کسی که
کیوں ایسا ہوا، اس کا راز کیا ہے، وہاں اس طرح فرماتے ہیں، یہاں یہ فرماتے ہیں.
از اس
کو جلحال بیان نہیں کرتا ہوں کہ وقت گزر جائے.
ان کسی که از هویت خود تویی نیست و قارونی فکر نمی کنم طور دیگر حرف می زنم.
جو اپنی هویت اپنی واقعیت برقرار رکھتا ہے اور اس کی فکر قارونی فکر نہیں بنی ہے، اس کے بات کرنے کا انداز کچھ ہو رہے.
و هر وقت این آیه را می خواند هل اتی علی انسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، معنا نمی کنه یه موقعی بود انسانی نبود و میگه الان شیء مذکور نیستم، آینده هم شیء مذکور نیستم. هل اتی علی انسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی الان شیء مذکوری؟ نه، الانم میگه شیعه مذکور نیستم، آن ذره که در حساب ناید مایی.
کیا بات ہے کہ یہ انسان، انسان کامل جب اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں کہ حل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ وہ شیء مذکور نہیں تھا. جب اس آیت کو وہ تلاوت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اب بھی میں شیء مذکور نہیں ہوں.
چرا؟
آئندہ بھی میں شیء مذکور نہیں ہوں.
چرا؟ چون کہ ہمیں چیز من آریتی است،
اس لیے کہ جو کچھ ہے وہ تو تیرا ہے.
چشم من آریتی است، علم من آریتی است، کار من آریتی است، کوشش من آهنش آریت،
آنکھ، کان، ہاتھ اور ان کا کام، یہ سب کچھ امانت ہے میرے پاس.
حتی هویت من آریتی،
حتی میری حقیقت بھی.
پس هر اتا علی الانسان، ای کاش کسی پیدا میشه آیت رو خوب معنا میگه، هر اتا علی الانسان حین من الدهر
یعنی اون وقت مذکور نشه قابل ذکر بود الان قابل ذکره؟ نه قابل ذکر نیست. چرا؟ چون همه چیز اشعاریتی از اوست.
سب چیزه اوست کی طرف سے ہیں تو سب چیزه اوست کی ہیں تو قابل ذکر تو یہ کبھی بھی نہیں رہا.
یعنی چه عجیبه امام باقر یه روایت رو میخواد برمز کرد ان الله عز و جل خلق ابن آدم اجوف. این بشر توخاریه، یعنی لم یکن شیئا مذکورا تا هر وقت که باقی لم یکن شیئا مذکورا.
حضرت امام باقر علیه الصلاه و السلام سے یہ روایت ہے کہ فرمایا کہ خدا نے انسان کو اجوف خلق فرمایا.
چوپور نیستی؟
اجوف یعنی جس کا درمیان خالی ہو.
پوچھی
خالی ہے یہ، کبھی بھی یہ شئی مذکور نہیں رہا.
اجوف یعنی چھے؟
یعنی پور نہیں ہے، جو فوت کا ضد ہے تقریبا. نا
نا نا نا نا سمت کین چوپور
ہمون ضد شئی تقریبا.
اجوفی تو خالی هستیم، یعنی لم یکن شیئا مذکورا در گذشته و حال آینده.
همیشه انسان اجوفه، اس کا اندر خالی هست.
و این مرتبه چهارمه. نوبت به مرتبه پنجم میرسه، سقوط به ورطه کمتر از انسانیت.
پنجم مرحله هست که انسانیت سه کمتر درجه می گیرم.
و بعد چه میشه؟ وقتی که رسید به درجه حیوانیت، اینجا خیلی حرفه ولی تمام میکنیم، میرسد به این که سواءٌ علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یعنی پیغمبر ما تا آمدی بر کسی که قابلیت انسان شدن داره.
یه آیت اس پر غور کیجئے، سواءٌ علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یہ حیوانیت کے درجے سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں اور ان کا کاسہ قلب نیچے کی طرف ہے. ہمارے حبیب تو انہیں سمجھا دے یا نہ سمجھا دے، ان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں. انذار کرو یا نہ کرو، یہ ہدایت کی طرف آنے والے نہیں ہیں. اے ہمارے پیغمبر، تو ان کے لیے آئے ہو کہ جو تمہاری بات کو سمجھیں اور ہدایت کو حاصل کریں.
قرآن باورش رحمت حق ہے، اما این آقا کاسه قلبش واژگونه است.
قرآن رحمت حق کی بارش کا نام ہے، لیکن اس کا اس کے کاسه قلب ہی الٹا ہے. قرآن کی رحمتیں اس میں کہاں آ جائیں؟
عجیبه عجیبه. حتی کسانی میانن به پیغمبر میگن برای اون قرآن بخون، اما قرآن طرف دیگری میزنه. سراغ پیغمبر میامدن، حرفای پیغمبر هم میشنیدن، اما قرآن حرف دیگری میزنه.
الان میگه سراغ پیغمبر میامدن، قرآن هم میشنیدن و میگفتن بخون، ولی مسئله چیز دیگر بود.
لوگ آتے تھے پیغمبر کے پاس، وہ کہتے تھے قرآن ہمیں پڑھو، پیغمبر پڑھ کے سناتے تھے، پیغمبر اپنے فرمائشات بھی ان کو سناتے تھے، لیکن دیکھتے تھے کہ یہ قرآن کچھ اور ہے، پیغمبر کی فرمائشات کچھ اور ہیں.
ویسے کہ خاصی یہ قلبشون واژگونه است، چطور پیغمبر رہنا قرآن لکھوں؟
تو جن کا کاسہ یہ قلب الٹ گیا ہے، ان کو پیغمبر کس طرح سے سمجھائے؟
خدا به پیغمبر میگه حتی اذا جاوک، اینا بیان سراغ تو، قرآن گوش بدن، میان برای که یا جادلون، نه قرآن در اثر نمی کنه.
برای چه در میان؟
بله
که یه لوگ تمہارے پاس آئیں گے، قرآن سنیں گے بھی، لیکن سن کے ہدایت نہیں حاصل کریں گے، بلکہ سننے کے بعد اسی قرآن کے ذریعے سے تم سے جدال کریں گے.
اونا برای شنواندن چو میان؟
آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں.
یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین.
یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو گزشتگان کے بنائی ہوئی چیزیں افسانے ہیں. قرآن کو کہہ رہے ہیں کہ گزشتگان کے افسانے ہیں.
اینا در دنیا واژگونه زندگی میکنن.
یہ قرآن کو افسانہ کہنے والے لوگ
قیامت مستوی القامه محشور نمیشن.
دنیا میں چون کہ یہ ان کا کاسہ قلب نیچے کی طرف ہے، لہذا قیامت میں بھی یہ سر اٹھا کے نہیں.
لذا ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا.
اسی لیے ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کا سر جھکا ہوا ہوگا، سر اٹھے ہوئے محشور نہیں ہوں.
خلاصه اینجا همه این پنج مرحله پیامد مقالطه شیطانه.
مختصر یہ کہ انسان کی پستی کے سفر میں جو پانچ منزلیں ہیں، یہ تمام منزلیں اسی شیطان کے اس ابتدائی عمل کا نتیجہ ہے کہ جس میں حمیت کو تبدیل کیا ہے، انسانیت کے میٹر کو خراب کیا ہے.
حجمه شیطان مثل حجمه دیگران نیستا که یا جان بگیرد یا خاک بگیرد.
شیطان کا اٹیک انسانی شیطان کی طرح نہیں ہے کہ جس میں آپ سے یا آپ کی جان لے لی جائے یا آپ کی زمین لے لی جائے.
نو نگه می دوره.
شیطان کے اٹیک کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ کو محفوظ رکھے،
اسیرت بھی کنے،
غلام بنائے گا،
مغالطه یا ویتی
آپ کی حوییت کو خراب کرے گا،
خبر از اولائی کی کل انام بل هم ازر،
اور یہاں تک کہ حیوانیت کے وادی میں داخل کر دے گا.
چجور تصرف در مجاوری ادراکی کی و تحریکی اندیشه و انگیزه،
آپ کی سوچ و فکر اور عمل کے جو قوا ہیں ان میں تصرفات کر کے.
اما اگر چنانچه دقت کردی کاسه جانمان منکوس نشد، به ندای فطرت جواب دادیم و فطرت گرام شدیم.
لیکن اگر انسان دقت کرے، غور کے ساتھ جیے اور اپنے کاسے قلب کو اوپر کی طرف رکھے اور فطرت کی آواز پر لبیک کہے،
و تحت ولایت خدا قرار گرفته و ربمون او بود،
اور خدا کی ربوبیت اور خدا کی ولایت کے سائے میں رہیں،
یہ مدال بمون میده،
ایک میڈل ہمیں دیا جاتا ہے.
هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور و کان بالمؤمنین رحیما. یادت باشه ها، باید کاسه جانت منکوس نباشه، مؤمن باشی، ظرف وجود و قلب و قلبت رو بگیری تا یصلی علیکم، این صلوات خدا جان تو رو پر کنه، از اجوه بودن در بیایی.
قرآن کہتا کہ هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، وہ ہے کہ جو تم پر صلوات بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں تم پر. بخش صلی علیکم ملائکته
یہ خدا کا
نور ہے، تمہیں ظلمات سے نور کی طرف نکالے، وقام بالمؤمنین رحیما، اور وہ مؤمنوں کے اوپر رحیم ہیں. یعنی آپ مومن تو بن جائیں، آپ اپنے کاسے وجود کو اوپر کی طرف تو رکھیں تو رحمت کی بارش اس کے اوپر ہوتی رہے.
اما اگر تبدیلی از اون طرف شده، یعنی از شد فرمونده ها،
این مقدمه ششون تام شد،
این مقدمه ششون نمیقداری تام شد، چون تا اینجا ما رسیدیم به این که ممکن است که به این ورطه ها بیفتیم.
کس طرح شیطان کے تصرفات انسان کو گراتے گراتے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، ان کو بیان کیا اور یہ بحث ختم.
یعنی ان سے چیز ان یا اللہ کل انام شیاطین الجن والانس فیک الحجاره، اینا معلوم شد،
پتا چل گیا کہ انسان حیوان کس طرح بنتا ہے، انسان کس طرح شیطان بنتا ہے، انسان کس طرح سے حجر بنتا ہے، پتھر بنتا ہے.
این پنج مولده رو پنج پیامد رو یادتون باشه؟
بله، یه پنج
اینا به هم مترتب است.
ترتیبوار پنج مرحلوں سے شیطان انسان کو گزارتا ہے، ان کا ذکر ہو.
اما بحث از این که پس انسان کیه؟
رہ گئی یہ بات کہ پھر انسان کون ہے؟
اونا که شدن شیاطین از جنه ولی
یه سب تو شیاطین ہو، یه سب تو حیوان ہو،
بدید این چیز شد.
تو انسان کون ہے؟
اونی که یصلی علیکم و ملائکته و لیخرجکم من الظلمات الى النور ان کیا ازم و کافر به مؤمنین رحیما، اینا رو انشاءالله بحث خواهیم کرد.
وہ کون ہے کہ جس پر خدا صلوات نازل کرتا ہے، وہ کون ہے کہ جن پر خدا رحیم ہے،
این رو انشاءالله از اون بحثای نمیدونم چی بگم جندار جنداره.
یعنی بہت مضبوط بحثوں میں سے
و خب امشب هم یک خود بحث مندمج بودا.
نه خوب بود از بحث مشکل بود
خوب بود شروع یک خود آره حق دارید میدونم درست
شروعش خیلی واقعی
بود. نه شروعش خود پیچیده بود درست معنوس نیست باید معنوس بشه
ها یه بات معنوس نیست ورنه شروع والا
غیر معنوس نیست
فطرت طبیعت
حالا حالا چطور واژه های انگلیسی اینقدر آمده واژه های قرآنی بیا واژه های قرآنی بیا
کسی آپ کی زبان میں آپ کے فرہنگ میں اور آپ کے کلچر میں انگریزی اصطلاحات آتے ہیں تو آپ سمجھ جاتا قرآن کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں
اصطلاحات آپ اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو اردو کی اصطلاحات بنائے
بہرحال یہ اسی کے مظہر ہے نا یہ اسی کے مظہر
ہے البتہ ما این اشکال شما رو قبول داریم هم به من اشکال عمده به من وارده
ملے آپ کے اعتراض کو ہم قبول کرتے ہیں ورسی یہ اعتراض
اصلا ہم پر جائے نه اشکال عمده به من وارده نه واقعی میگم و به جون تارک میگم
اس میں اصل اعتراض میرے اوپر ہے
این به من وارده چون من اردو بلد نیستم بله
اردو بلد بودی فطرت را فطرت میگفتی طبیعت را طبیعت میگفتی مشکل اونا اینه
طبیعت استعمال ہوتی
ہے
نفسانی خواہشات اس کی جگہ
نہ کریں
نفسانی خواہشات اور ثمرے نفسانی خواہشات ثمرے بہتر
جس کو ہم نیچر کہتے ہیں نا یہ وہ چیز
طبیعتی طبیعت مصدر منشأ ہے خب انشاءاللہ این انسان رو که خلیفۃ الله این رو انشاءاللہ این از اون حرفای عجیب و قدیم به که خیلی طول کشه خدا به داده اون برسه نه اون چند جلسه بشه
احسان کامل رو بحث نکنیم دیگه ها
دیگه
آگه کریں گے ها؟ جاگه آگه نه چھوڑ نده ایسکو
نه
اصلا نتیجه رو اسکو چھوڑ دیم
نه رسول
نه اصلا نتیجه رو بیداریم همیشه کنا
حالا ببینیم یک چیز بهتون بگم این بدونی باشه بعدم چون میترسم برم توی یه وادی حرف زیاد بزنم خب و صلی الله علی محمد و آله و صحبه